سنیچر 28 جولائی کے سہروین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ مسلم لیگ نون انتخابات میں شکست کے بعد نتائج کو چیلنج کرنے کے لیے تمام آئینی رستے اختیار کرے گی، لیکن کسی صورت میں فوجی مداخلت کے لیے راہ ہموار نہیں کرے گی۔ پرویز رشید۔
مسلم لیگ اپنا یہ فرض سمجھتی ہے کہ ناانصافی کا ازالہ ہو، لیکن کسی کو یہ موقع بھی نہ ملے کہ وہ کوئی بہانہ بنا کے جمہوریت کا بوریا بسترا گول کرے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں حالیہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کے علاوہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ صوبہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان حکومت سازی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی آسانی سے حکومت قائم کر لے گی، جبکہ بلوچستان میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو 13 اراکین کے ساتھ حکومت سازی کے لیے جدوجہد کرے گی۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ سنیے۔
الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں اب تک 116 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی کی کل نشستیں 272 ہیں، جبکہ 2 نشستوں پر انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز 64 اور پاکستان پیپلز پارٹی 43 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہی ہیں۔ آزاد اراکین کی تعداد 13 ہے، جبکہ متحدہ مجلس عمل کے کامیاب اراکین کی تعداد 12 ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی کی 4 نشستوں پر دوبارہ گنتی کا عمل بھی جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے بعد اب حکومت سازی کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔
پاکستان میں عام انتخابات کے نتائج پر شکوک و شبہات کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں، اور کئی حلقوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے اپنے حلقوں میں دوبارہ گنتی کی درخواستیں دی جا رہی ہیں۔ ان حلقوں کی تفصیل سنیے تہمینہ قریشی سے۔
سرکاری ٹی وی کے مطابق اب تک این اے 154 ملتان، این اے 157 ملتان، این اے 131 لاہور اور این اے 13 مانسہرہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جا رہی ہے۔ این اے 131 میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے 680 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی۔ این اے 57 میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے تحریک انصاف کے امیدوار سے ہارنے کے بعد ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست دی ہے، جس پر فیصلہ سنیچر کو متوقع ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے انتخابی نتائج کے حوالے سے تحفظات دور کرنے میں تعاون پر تیار ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق کا کہنا ہے کہ عمران خان اور پارٹی قیادت کے درمیان مشاورت جاری ہے، اور جلد ہی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے وزراء اعلیٰ کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ نعیم الحق نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران دوبارہ انتخابات کے مطالبے سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ انتہائی کمزور مطالبہ ہے۔
یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے، اس کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں۔ ہماری طرف سے اگر دھاندلی کے حوالے سے جو بھی شکایت ہیں، پورا تعاون حاصل رہے گا۔ الیکشن کمیشن موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے تحریک انصاف پوری طرح تیار ہے۔ عمران خان دن رات محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک ایسی حکومت سامنے آئے گی جو پاکستان کے ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہوگی۔
گزشتہ رات پاکستان میں سابق حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے حالیہ انتخابات میں شکست کے بعد بلائی جانے والی آل پارٹیز کانفرنس میں سیاسی جماعتوں نے 25 جولائی کے انتخابات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور تحریک چلانے کا عندیہ بھی دیا۔ افغانستان کے حکام کے مطابق ملک کے مشرقی صوبے ننگرہار میں جنگجوؤں نے حکومت کی جانب سے دائیوں کے لیے قائم کردہ تربیتی مرکز پر حملہ کیا ہے۔ حملے میں 3 شہری ہلاک جبکہ 8 افراد زخمی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جلال آباد میں ایک خودکش حملہ آور نے عمارت کے داخلی دروازے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس موقع پر حملہ آور کے ساتھیوں کی جانب سے فائرنگ بھی کی گئی۔ شام میں امریکی حمایت یافتہ کرد سربراہی میں قائم اتحاد کا کہنا ہے کہ شامی حکومت کے ساتھ دمشق میں جاری مذاکرات میں کمیٹی کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے۔ کمیٹی کے قیام کا مقصد شام کے شمالی علاقوں میں جاری لڑائی کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں مدد کرنا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک جج نے امریکی امیگریشن کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ملک بدر کیے جانے والے والدین سے بچھڑ جانے والے 400 بچوں کو ان کے والدین سے واپس ملانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کوشش کریں۔ ان افراد کو میکسیکو کی جانب سے غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کے الزام میں ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ کئی دہائیوں سے بارش کی خوشبو کو عطر اور پرفیومز میں قید کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن بارش کے بعد پھیلنے والی سوندھی خوشبو کی سائنسی وجہ کیا ہے؟ سنیے صبا رحمت سے۔
سائنسدانوں کے مطابق بارش کے بعد جو گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو اور صاف ہوا کا احساس ہمیں محسوس ہوتا ہے، اس میں بیکٹیریا پودے خطا کے بجلی کی کڑک بھی اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ برطانوی سائنسدان پروفیسر مارک بٹنر کہتے ہیں کہ جب آپ کو گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو آتی ہے تو وہ اصل میں خاص قسم کا بیکٹیریا جوس مین مولیکیول بنا رہا ہوتا ہے، اور بارش کا پانی زمین پر گرنے سے یہ مولیکیول فضا میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پودوں سے خارج ہونے والا کیمیکل اور بجلی کی گرج چمک کے باعث اوزون کی خوشبو بھی فضا میں بکھر جاتی ہے اور بارش کی خوشبو میں شامل ہو جاتی ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں پولیس نے مبینہ طور پر سیاسی انتقام لینے کے لیے ایک کتے کو تشدد کے بعد ہلاک کرنے کے الزام میں دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان افراد پر جانوروں کے حقوق کی خلاف ورزی اور سیاسی جماعت کی حتی کی عزت کرنے کا الزام ہے۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ اور اب چلتے ہیں سربین کی آج کی بڑی خبر کی طرف۔ پاکستان میں حالیہ انتخابات میں حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کے علاوہ خیبر پختونخوا میں بھی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں، اور صوبہ پنجاب میں بھی اس کو مسلم لیگ سے کا مقابلہ ہے، جہاں وہ حکومت سازی کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ تفصیل سنیے پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ میں۔
الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں اب تک 116 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی کی کل نشستیں 272 ہیں، جبکہ دو نشستوں پر انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز 64 اور پاکستان پیپلز پارٹی 43 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہی ہیں۔ آزاد اراکین کی تعداد 13 ہے، جبکہ متحدہ مجلس عمل کے کامیاب اراکین کی تعداد 12 ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی کی 4 نشستوں پر دوبارہ گنتی کا عمل بھی جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے بعد اب حکومت سازی کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ اس بارے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ آزاد اراکین کے علاوہ متحدہ قومی مومنٹ اور بلوچستان سے منتخب ہونے والی ہم خیال سیاسی جماعتوں کے قائدین سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 20 مزید اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق سابق اسپیکر فخر امام آزاد حیثیت سے کامیاب ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں کے نتائج کو دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف واحد بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک انصاف کے کامیاب اراکین کی تعداد 65 ہے، جبکہ اسمبلی میں کل نشستیں 99 ہیں، جن میں سے 2 حلقوں پر الیکشن ملتوی کر دیے گئے تھے۔ پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے کامیاب اراکین کی تعداد 129 ہے، جبکہ یہاں تحریک انصاف 123 اراکین کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ آزاد حیثیت سے کامیاب ہونے والے کچھ اراکین نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ پنجاب میں آزاد اراکین کی تعداد 30 ہے۔ صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں 74 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ یہاں تحریک انصاف 22 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ بلوچستان میں حال ہی میں قائم ہونے والی سیاسی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی 13 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، جبکہ یہاں تحریک انصاف نے 4 نشستیں حاصل کی ہیں۔ بلوچستان میں تحریک انصاف ہم خیال جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت سازی کی کوششیں کر سکتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اس مرتبہ دیگر صوبوں میں کوئی زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکیں، جبکہ تحریک انصاف مرکز کے علاوہ پاکستان کے 4 صوبوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اسی سلسلے میں مسلم لیگ نون نے یہ طے کیا ہے کہ وہ تمام آئینی اور قانونی رستے اختیار کرے گی جن کے ذریعے انتخابی نتائج بقول ان کے عوام کی رائے کے مطابق بن سکے۔ مسلم لیگ نے ان انتخابات کے نتائج کے آتے ہی ان کو مسترد کر دیا تھا، لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی نتائج ان کو ان کے لیے قابل قبول نہیں اس کو وہ چیلنج کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر اعظم کے معتمد خاص پرویز رشید سے پوچھا کہ اب ان کی جماعت کی حکمت عملی کیا ہے۔
انتخابات میں پاکستان کے عوام نے جس جذبے کے تحت اور جس جماعت کے لیے ووٹ ڈالے اس کی ترجمانی نتائج نہیں کرتے، جس کی وجہ سے عمومی طور پر ایک بے چینی جو ہے وہ ہر پولنگ اسٹیشن پر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون عوام کے جذبات کی مکمل ترجمانی کرے گی۔ جس بے چینی کا پاکستان کے عوام شکار ہیں اس بے چینی کا اظہار مسلم لیگ نون اپنی پالیسیوں کے ذریعے کرے گی۔
لیکن کرے گی کیا؟ کرے گی کیا؟
دیکھیے، ہمارے پاس آئین کے اندر بہت سے راستے دیے گئے ہیں، ہم اپنے تمام آئینی راستے اختیار کریں گے، جس میں انڈیویجولی جو امیدوار ہیں وہ دوبارہ گنتی کے لیے بھی کہیں گے، وہ
درخواست دیں گے، الیکشن کمیشن کو درخواست دیں گے، ٹرائبونلز میں جائیں گے،
پٹیشنز میں جائیں گے۔
اچھا، لیکن کیا آپ دھرنے والی سیاست شروع کریں گے؟
ہم احتجاج کریں گے، احتجاج کرنے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کریں گے جو جمہوری ہوگا، سیاسی ہوگا، قانونی طور پر ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی نقل اتاریں۔ مسلم لیگ کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنے مزاج کے مطابق
کام کرے گی۔ اچھا، ابھی یہ جو ایک اے پی سی ہوئی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان نے 1977 کی پاکستان قومی اتحاد والی تحریک کا بھی اشارہ دیا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ ایک ایسی تحریک شروع کریں ان کے ساتھ شامل ہو کے یا مل کے سارے؟
میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ احتجاج میں تو شامل ہوگی، اور جو بھی راستہ پاکستان کے عوام مناسب سمجھتے ہوں گے اور ہماری پارٹی مناسب سمجھتی ہوگی۔ کل چونکہ اس پہ ہمارا ایک اجلاس منعقد ہو رہا ہے، تو ہم یہ سارے آپشنز جو اے پی سی میں پیش کیے گئے ہیں ان پر غور کریں گے، اور اجتماعی طور پر مسلم لیگ نون اپنا لائحہ عمل اختیار کر کے آپ کو ضرور بتائے گی۔ لیکن ایک بات یقیناً ہے کہ ہم اس پہ خاموشی اختیار نہیں کریں گے، راستہ کون سا اپناتے ہیں اس کا فیصلہ ہم کل کریں گے۔
اچھا، جب قومی اتحاد کی تحریک کی بات کا کیا ذکر ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو اس کے فوراً بعد جنرل ضیاء کا مارشل لا بھی آ گیا تھا۔ آپ کوئی اپنی ایک خط بنائیں گے اپنی کسی بھی سرگرمی کا کہ فوج کو نہ آنے دیا جائے براہ راست؟
سکرین صاحب، جو ابھی تک میں نے احتیاط سے گفتگو کی ہے اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلم لیگ اپنا یہ فرض سمجھتی ہے کہ ہم نے عوام کے جذبات کی ترجمانی بھی کرنی ہے، ان کا جو حق ان سے چھینا گیا ہے وہ انہیں واپس لے کے بھی دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچنے دینا۔ اسی لیے ہم ایسے راستے اختیار کریں گے کہ جس میں ہمارا احتجاج رجسٹر بھی ہو، جس میں اس احتجاج کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ کی گئی ناانصافی جو ہے اس کا ازالہ بھی ہو، لیکن کسی کو یہ موقع بھی نہ ملے کہ وہ کوئی بہانہ بنا کے جمہوریت کا بوریا بستر گول کرے۔
اچھا، اس وقت پنجاب کی حکومت کے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ شاید مسلم لیگ حکومت نہ بنا پائے، تو اس کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیا آپ بھی انڈیپینڈنٹس جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی شہباز شریف یا ان کے بیٹے حمزہ شہباز؟
اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر اس جماعت کو جس کے پاس جہاں پر اکثریت ہے اسے حکومت بنانے کا حق دیا جائے، جیسے 2013 میں ہم نے تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا حق دیا تھا۔ چونکہ پنجاب میں سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے تو یہ حق مسلم لیگ نون کو دیا جانا چاہیے تھا، لیکن جیسے انتخاب کی گنتی میں گڑبڑ کی گئی ہے اسی طرح اس اصول میں بھی گڑبڑ کر دی گئی ہے۔
اچھا، میں یہاں پہ ذرا سا روکوں گا آپ کو، کیونکہ پاکستان کے آئین میں برطانیہ کے آئین کی طرح یہ چیز نہیں ہے کہ بادشاہ یا ملکہ جو ہے وہ کسی ایک بڑی پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دے۔ پاکستان کے آئین میں بڑا واضح ہے کہ جو بھی لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہوگا اس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی. تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر اگر کوئی ایک جماعت مکمل اکثریت حاصل نہیں کر پاتی, یعنی 51% نہیں لے پاتی ہے, تو وہ پھر کسی سے اتحاد کر کے ہی لیڈر آف دا ہاؤس اپنی مرضی کا منتخب کرا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس جو وہ ہاؤس الیکٹ کرے گا, تو اس ہاؤس کے ذریعے اپنے آپ کو منتخب کرانے کے لیے مسلم لیگ کیا رہا ہے عمل طے کر رہی ہے.
میں نے اب سے عرض کیا کہ یہ غیر اخلاقی ضرور ہے اگر غیر آئینی نہیں ہے تو, اور ہم نے اس کی ایک مثال قائم کی تھی 2013 کے الیکشن میں. اب آج کے زمانے میں آ جاتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے اسمبلی کے اندر, لیکن اسے کوشش کرنی ہے دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی. ہم ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے لیکن ہارس ٹریڈنگ سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ دوسرے جو ساتھ ملاتے ہیں وہ جو ہارس ٹریڈنگ کریں گے ان کے ذریعے ہم ان کو ایکسپوز کریں گے اور لوگوں کے سامنے ان کا اصل شکل لے کے آئیں گے کہ یہ جو 20 سال کی سٹرگل کا ذکر کرتے تھے اور بلند بانگ دعوے کرتے تھے, 2 دن میں ہی دیکھیے ان کے چہرے کی کلئی جو ہے وہ اترنی شروع ہو گئی.
اچھا یہ بتائیے کہ چیف منسٹر پنجاب کے لیے کس امیدوار کو سامنے لا رہے ہیں مسلم لیگ نون؟
ابھی ہماری طرف سے اس نام کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگر ہم اکثریت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پارلیمانی پارٹی کے ذریعے ہم اپنے لیے یقیناً چیف منسٹر پنجاب کا چناؤ بھی کر لیں گے.
شہباز شریف یا ان کے بیٹے حمزہ شہباز؟
شہباز شریف صاحب ہر حالت میں وفاق میں جائیں گے اور وفاق میں چل کے اپنا کردار ادا کریں گے.
اچھا نواز شریف صاحب جیل میں ہیں, ان کی بیٹی بھی جیل میں ہیں, اس سلسلے میں کوئی اب آپ کی کیا لاحق عمل ہے؟
ہماری سٹرگل جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا خاتمہ ہے, خواہ وہ گنتی کے ذریعے کی جائے اور خواہ وہ کسی دوسرے طریقے سے کی جائے. اور جب اس ناانصافی کے خاتمے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری پہلی ترجیح اس ناانصافی کا خاتمہ ہے جس کا شکار نواز شریف صاحب ہوئے ہیں اور مریم نواز صاحبہ ہوئی ہیں.
یہ تھے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے معتمد خاص پرویز رشید. اور انہی سے بات کے تناظر میں میں نے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فواد چودھری سے بات کی اور پوچھا کہ جس طرح مرکز میں پی ٹی آئی بڑی جماعت کی حیثیت سے حکومت بنانے جا رہی ہے, اسی طرح پنجاب کی بڑی جماعت مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا یا اسے تسلیم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ فواد چودھری.
آفیسر اپلائی ہونا چاہیے, اس پنجاب میں بھی سب سے بڑی پارٹی ہم ہیں, اس لیے انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم حکومت بنائیں گے.
لیکن مسلم لیگ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نون لیگ جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ بڑی طاقت کے طور پہ ابھری ہے.
دیکھیں اس میں کسی کے دعوے کی تو اہمیت نہیں ہے نا, آپ الیکشن کمیشن کا چارٹ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کس کے پاس کتنی نشستیں ہیں. آپ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے پاس 127 نشستیں ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو اور وہ انڈیپینڈنٹ چار جن کے ساتھ ہم نے مل کے ایڈجسٹمنٹ کر کے الیکشن لڑا تھا, ہمارے پاس 134 نشستیں ہیں. لہٰذا جو سب سے بڑی پارٹی ہے پنجاب کی وہ ہم ہیں, اور حمزہ شہباز صاحب کا جو انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ نمبر ہوگا وہ حکومت بنائے گا, پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ حکومت بنائے گا.
اس میں جو اب انڈیپینڈنس کی بات کرتے تو عام طور پہ روایت یا تاریخ کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, تو کیا ایسی چیز امکان تو نہیں نظر آ رہی جس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں الیکشن ریگنگ پہ اور انجینئرنگ پہ اور ایک تیسری قوت کے استعمال ہونے کے؟
دیکھیے دو طرح کے انڈیپینڈنس ہیں. ایک انڈیپینڈنس وہ ہیں جن کے ساتھ الیکشن سے پہلے ہی پی ٹی آئی کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی, جیسے لاہور میں ہے, لہیا میں ہے. وہ انڈیپینڈنس پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے کیونکہ ان کے خلاف ہم نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا. تو وہ جو چار لوگ جیتے ہیں وہ پریکٹیکلی پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر جیتے ہیں, سو وہ تو ہمارا حصہ ہے, ہماری ہمارے نمبر گیم کا حصہ ہے. ایک وہ جو 23 اس وقت انڈیپینڈنس ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کا یہ انہوں نے اپنا فیوچر آگے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کدھر جائیں گے. ظاہر ہے کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنی سیاست کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے اور وہ کرنا شروع کر رہے ہیں.
اچھا اگر ان حالات کو دیکھا جائے تو لگ کیا رواز ہے کہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کا چیف منسٹر آئے گا اور پنجاب میں بھی کافی امکانات ہیں اور بلوچستان میں بھی. سندھ میں کیا لائحہ عمل ہوگا جہاں پہ آپ کے حکومت بنانے کے امکان تو نہیں لیکن کراچی میں آپ ایک بڑی پارٹی کے طور پہ ابھرے ہیں؟
سندھ میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھرپور اپوزیشن کا رول ادا کریں گے. لیڈر آف دی اپوزیشن اس بار پی ٹی آئی کا ہوگا, اور انشاءاللہ ایک بہت افیکٹو اپوزیشن کا کردار ہم ادا کریں.
اچھا دو ایک اہم باتیں ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں. ایک یہ کہ ان کوشچنس کی لیجیٹیمیسی کو یورپین یونین نے بھی کوشچن کیا ہے, یعنی تشویش کا اظہار کیا ہے, اور بھی کچھ انڈیپینڈنٹ آبزرور جو خاص طور پہ باہر سے آئے ہیں وہ اپنے نقطے اٹھا رہے ہیں, اور بظاہر کچھ رپورٹیں بھی سامنے وہ پیش کریں گے بعد میں. تو اس لیجیٹیمیسی کے جو ایک بحران بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کو طے کرنے کے لیے یا اسے نمٹنے کے لیے پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. یورپی یونین نے, فیفن نے اور تمام آبزرورز نے ان الیکشنز کو 2013 کے مقابلے میں بھی بہت بہتر, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن قرار دیا ہے, اور اس کی تصدیق جو ہے آپ نے امریکی وزیر وزارت خارجہ کے بیان سے بھی ہوئی ہے. پھر کل سعودی سفیر آئے, انہوں نے بھی کیا سب دنیا ان انتخابات کی لیجیٹیمیسی تسلیم کر رہی ہے, آبزرورز اس کی لیجیٹیمیسی تسلیم کر رہے ہیں. اور اس کو اگر چھوڑ بھی دیں, عمران خان صاحب نے کل کھلی آفر کی ہے اپوزیشن کو کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی حلقے ہیں جہاں پر کوئی مسائل ہیں, وہ ہم کھولنے کو تیار ہیں, اور ہم اگرچہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں اور پولیٹیکل پارٹیز میں ہے, لیکن ہم یہ معاملہ کھولنے کو تیار ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا تعاون چاہیے تو ہم حاضر ہوں.
جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان نے ایک بات کا اشارہ کیا ہے کہ یہ 1977 جیسی تحریک بنانے کی ضرورت ہے. 1977 کی تحریک کے نتیجے میں کیا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے, کہ جنرل ضیاء کا مارشل لا لگ گیا تھا. تو آپ کیا اپوزیشن کو سیاسی سطح پہ, الیکشن کمیشن کی سطح پہ نہیں بلکہ سیاسی سطح پہ کچھ کنسیشنز دیں گے کہ کوئی بڑی تحریک نہ بن پائے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کوئی بڑی سیاسی جماعت نہیں ہے. پورے ملک میں ایم ایم اے میں 12 لاکھ ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے ہیں, جو ظاہر ہے کہ بتاتا ہے کہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. مولانا نے اپنے جتنے ووٹ لیے ہیں, اگر خیال ہے مولانا کو کئی دفعہ کونسلر کا الیکشن لڑنے کا اپنا خیال کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بالکل راؤٹ ہو گئے ہیں. اصل جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے. ان دونوں جماعتوں نے اسمبلی میں حلف لینے کا فیصلہ بھی کیا ہے اور انہوں نے جمہوری روایات کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے, اور ہم نے ان دونوں جماعتوں کے اس بیان کو خوش آمدید کہا ہے, اور انشاءاللہ ہم جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان کو بھرپور اعتماد میں لیں گے, اور جو بھی ان کے اس الیکشنز کے حوالے سے جو بھی ان کے اعتراضات ہیں ان کو ہم دور کرنے کی پوری کوشش کریں.
ایک یہاں پہ بڑی اہم بات ہے کہ ساری تحریک کرپشن کے خلاف چلائی تحریک انصاف نے, جس کے نتیجے میں ان کو ایک یہ انتخابی کامیابی بھی نظر آ رہی ہے. تو کیا بدعنوانی یا کرپشن کے خلاف جو سلسلہ چل رہا تھا نیب کا, اور اس کے نتیجے میں جو بہت سارے لوگوں پر ریفرنسز گئے ہیں اور مزید جانے کے امکانات ہیں, یہ سلسلہ جاری رہے گا؟
بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے, اور آج ہی جو میں عمران خان نے ایک میٹنگ دی ہے جس میں جو کرپشن کے متعلق ان کی پالیسی ہے اس کو جامع عملی جامعہ پہنانے کے لیے جو ماہرین ہیں ان کی خدمات حاصل کی جائیں گی. نیب کے قانون کو انشاءاللہ مزید مضبوط کیا جائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ جو یہ معاملات ہیں یہ جاری رہے گا.
میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف اس وقت جیل میں ہیں ایک سزا کے بعد, نیب کے عدالت کی سزا کے بعد, کیا امکان ہے ان کی رہائی کا؟
ان کا جو معاملہ ہے وہ عدالت میں ہے, انہوں نے اپنی درخواست ضمانت دائر کی ہے, یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان کا کیا اب آگے معاملہ ہے. ہم ظاہر ہے قانونی پروسیس کی حامی ہیں, اور جو بھی قانونی پروسیس ہوگا ہم اس کی حمایت کریں.
پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری طلعت فواد چودھری اور ان انتخابی نتائج جن پر ہم بات کر رہے ہیں, اس سلسلے میں میں نے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید سے ایک تجزیاتی گفتگو کی.
یہ تقریباً اسی طرح کا نتیجہ ہے جو 2013 میں مسلم لیگ نون کو تقریباً 120 نشستیں ملی تھیں, تو اسی طرح کا فارمولہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اپلائی کرے گی قومی اسمبلی میں, اور جو آزاد اراکین ہیں ان کو ساتھ ملانے کی کوششیں آلریڈی شروع ہو چکی ہیں. جو جہانگیر ترین ہیں اور علیم خان ہیں, ان کو یہ عمران خان نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ ان سے بات چیت کریں اور ان کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے کوششیں کریں. تو وہ سلسلہ تو جاری ہے, اور کافی مطمئن اور کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کہ وہ یہ حکومت جو ہے مرکز میں کافی آسانی سے بنا لے گی, اور اس میں کوئی مشکل ان کو پیش نہیں آ رہی. جو اپوزیشن کے اعتراضات ہیں جو ری کاؤنٹ کے لیے وہ مانگ رہے ہیں, تو وہ بھی کوئی اتنے زیادہ حلقوں میں نہیں ہے کہ جس سے اگر ری کاؤنٹ ہوتا بھی ہے الیکشن کمیشن کسی دباؤ کے تحت مان بھی جاتا ہے تو یہ نشستوں کی جو صورتحال ہے کوئی بہت زیادہ تقسیم اس میں کوئی فرق آئے گا. ایک چیز جو ہے اس میں ذرا دیکھنا ہوگا, کیونکہ عمران خان جیسے پانچ نشستوں سے لڑے اور پانچوں پر کامیاب رہے,
ہاں تو ذرا چار خالی کرنی پڑیں گی انہیں.
جی بالکل, تو وہ جو چار خالی کرنی پڑیں گی, پھر کے پی سے کافی ایسے ان کے اراکین ہیں جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی دونوں میں کامیاب ہوئے ہیں, تو اب پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس رکن کو انہوں نے صوبے میں رکھنا ہے یا مرکز میں لے کے آنا ہے, تو وہاں نشستیں خالی ہوں گی. تو یہ کوئی 10-15 نشستوں کا دوبارہ سے ری الیکشن میرا خیال ہے ہوگا, بائی الیکشنز ہوں گے, اور ان میں بھی اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ پھر جو پارٹی لیڈ میں ہوتی ہے انہی کے امیدوار جیتتے ہیں, تو کوئی زیادہ اس سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے مجموعی نتائج پر کوئی فرق پڑے گا زیادہ.
انتخابی نتائج اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومتوں کے لیے جو کوششیں جاری ہیں اس پر بات چیت کر رہے تھے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید. سیربین جاری ہے.
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامنے؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے, جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اب آپ کھیلوں کی خبریں سنیے نازیہ گلزار سے.
انڈیا کے شہر چنئی میں ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں آج سیمی فائنلز کھیلے جا رہے ہیں. پہلے سیمی فائنل میں مصر نے جمہوریہ چیک کو 2-0 سے شکست دے دی ہے, جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ امریکہ سے ہو رہا ہے. کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے پاکستان کو 2-1 سے شکست دی تھی. انزا کے ایک گاؤں شمشال سے تعلق رکھنے والی دو بہنیں لڑکیوں میں فٹ بال کے دلچسپ مقابلے کروانے میں کامیاب رہیں. یہ مقابلے انزا کی 8 ٹیموں کے درمیان ہوئے. 5 دن تک جاری رہنے والے اس فٹ بال ٹورنامنٹ میں 100 سے زیادہ لڑکیوں نے فٹ بال کھیل کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. لندن میں جاری خواتین کے ہاکی ورلڈ کپ میں آج 4 مقابلے شیڈیول ہیں. پول سی کے پہلے میچ میں جرمنی نے اسپین کے خلاف 1-1 میں 3 گول سے کامیابی حاصل کی, جبکہ ارجنٹینا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. پول ڈی میں جاپان, بیلجیم اور نیوزی لینڈ کی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف میدان میں اترے گی. ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرے ایک روزہ کرکٹ میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. سیریز میں دونوں ٹیموں نے 1-1 جیت رکھا ہے. ایک اور ون ڈے کرکٹ میچوں کی سیریز بھی کل سے شروع ہو رہی ہے, جو سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے درمیان دمبولا میں کھیلی جائے گی. سیریز 5 میچوں پر مشتمل ہے. ہیمبرگ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں ارجنٹینا کے لیونارڈو میر اور سلوویکیا کے جوزف کوالک نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. ادھر برطانیہ کے نمبر 2 ٹینس کھلاڑی کیمرون نوری اٹلانٹا اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے کوارٹر فائنل میں 2nd سیڈ نکی ریاس کو زیر کیا. باکسنگ میں برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ڈیلین وائٹ سابق ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن جوزف پارکر سے لندن میں مقابلہ کریں گے. برطانیہ کے جرائنٹ تھامس ٹور ڈی فرانس سائیکلنگ ریس میں فتح کے لیے پر امید ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار. اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں جو چند اہم خبریں ہیں وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ہیں. مسلم لیگ کے بارے میں بھی خبر ہے اور تحریک لبیک پاکستان کی کامیابی اور دیگر جماعتیں ناکام. یہ تمام خبریں آپ پڑھیے, آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا, سنیے نادیہ سلیمان کی زبانی.
پاکستان میں حالیہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، جبکہ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شریک جماعتوں کی جانب سے انتخابی نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ افغانستان کے حکام کے مطابق ملک کے مشرقی صوبے ننگرہار میں جنگجوؤں کے حکومت کی جانب سے دائیوں کے لیے قائم کردہ تربیتی مرکز پر خودکش حملے میں 3 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ شام میں امریکی حمایت یافتہ کرد سربراہی میں قائم اتحاد کا کہنا ہے شامی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں جنگ بندی پر بات چیت کے لیے کمیٹی کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک جج نے امریکی امیگریشن کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ملک بدر کیے جانے والے والدین سے بچھڑ جانے والے 400 بچوں کو ان کے والدین سے دوبارہ ملانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کوشش کریں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین بی بی سی کی اردو سروس سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے قومی اسمبلی کی 16 اور صوبائی اسمبلی کی 51 عام نشستوں میں سے 50 نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے نتائج کا مکمل اعلان 48 گھنٹے بعد کیا گیا ہے۔ نتائج میں تاخیر پر بعض سیاسی جماعتیں نہ صرف انتخابات پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہیں بلکہ 3 جماعتوں نے تو انتخابات کے نتائج کو یکسر مسترد بھی کیا ہے۔ نتائج کے مطابق حکومت سازی کے لیے کسی بھی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس بارے میں تفصیل کے ساتھ سنیے کوئٹہ سے محمد قاسم کی رپورٹ۔
بلوچستان سے قومی اسمبلی کی 16 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 51 عام نشستوں میں سے 50 پر انتخابات ہوئے۔ بلوچستان اسمبلی کے ایک نشست پر خودکش حملے میں امیدوار کی ہلاکت کے باعث انتخاب ملتوی کیا گیا تھا۔ جن نشستوں پر انتخابات ہوئے 48 گھنٹے بعد ان کے مکمل نتائج کا اعلان کیا گیا۔ اس حوالے سے متحدہ مجلس عمل کے رہنما مولانا غفور ادری کا سوال اٹھاتے ہوئے کہنا ہے،
اب 36 پولنگ اسٹیشن کا حساب کتاب کتنا ہو سکتا ہے، اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ آپ دن کے 12 بجے ریزلٹ دے رہے ہیں۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے جانے والے نتائج کے مطابق انتخابات سے قبل بننے والی نئی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کو سب سے زیادہ نشستیں ملی ہیں، جن کی تعداد 15 ہے۔ یہ جماعت اس سال کے اوائل میں نواز لیگ سے بغاوت کرنے والی بااثر شخصیات نے بنائی تھی۔ 9 نشستوں کے ساتھ متحدہ مجلس عمل دوسرے اور 7 نشستوں کے ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل تیسرے نمبر پر ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے 3 اور بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی نے 2 نشستیں حاصل کی ہیں۔ سابق انتخابات میں بلوچستان اسمبلی میں زیادہ اراکین کی تعداد رکھنے والی جماعت نواز لیگ اور اس کی اتحادی پشتون کمپرس جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو صوبائی اسمبلی کی صرف 1-1 نشستوں پر کامیابی ملی ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے ایک پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے انتخابات کے نتائج کو مسترد کیا اور ان کو انجینئرڈ قرار دیا۔
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ان نتائج کو بہت واضح انداز میں ریجیکٹ کرتی ہے، مذاق سمجھتی ہے، عوام کی رائے کا مذاق سمجھتی ہے۔
محمود خان اچکزئی نے انتخابات کے حوالے سے بعض سنگین الزامات بھی عائد کیے۔
ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں، میں عمومی طور پہ سارے صوبے کی بات اور بالخصوص قلعہ عبداللہ پشین، ہر پولنگ اسٹیشن میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کا بندہ سادہ لباس میں موجود تھا۔
بلوچستان اسمبلی کی نشستوں پر پہلی مرتبہ تحریک انصاف کو 4 نشستوں اور کوئٹہ شہر سے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی کمپرس جماعت ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کو 2 نشستوں پر کامیابی ملی، جبکہ جمہوری وطن پارٹی نے 1 نشست حاصل کی۔ آزاد حیثیت سے کامیابی حاصل کرنے والے اراکین کی تعداد 5 ہے، جہاں انتہائی کم نشستیں حاصل کرنے والی جماعتوں کی جانب سے دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہاں دوسرے نمبر پر زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی متحدہ مجلس عمل کے رہنما مولانا غفور ادری نے بھی دھاندلی کے سنگین الزامات عائد کیے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھلی دھاندلی ہے اور ایسی شرمناک دھاندلی ہے جو اس کی ماضی میں مثال نہیں ہے۔
محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا ہے۔
ہم واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن کمیشن غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے میں 100% ناکام رہا۔ ابھی یہ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے آر اوز، آپ کے جو پولنگ آفیسرز ہیں، وہ اتنے بے بس کیوں تھے؟ کیا آپ نے اپنے اختیارات سرنڈر کیے ایم آئی این آئی ایس آئی کو، یا انہوں نے آپ سے چھینے تھے؟
سن 2013 کے عام انتخابات میں بلوچستان کی سطح پر نواز لیگ کی اتحادی دوسری جماعت نیشنل پارٹی زیادہ نشتے حاصل کرنے کے لحاظ سے تیسری بڑی جماعت تھی، لیکن 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں نیشنل پارٹی کو کوئی نشست نہیں ملی۔ نیشنل پارٹی نے بھی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں۔ پارٹی کی جانب سے تربت، آواران اور بعض دیگر شہروں میں انتخابی نتائج کے خلاف آج احتجاجی مظاہرے بھی منعقد کیے گئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
کاظم بتا رہے تھے کہ 51 عام نشستوں میں سے 50 نشستوں کے انتخابات کا مکمل اعلان 48 گھنٹے بعد کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ جو امیدوار وہاں پہ ہارے ہیں انہوں نے ان کو مسترد کیا ہے اور دھاندلی کے الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ دوسری طرف صوبہ سندھ میں 13 انتخابی حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے 1-1 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ان امیدواروں میں جو 1-1 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں، ان میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ تفصیل سنیے حیدرآباد سے صحافی علی حسن کی رپورٹ میں۔
سندھ میں قومی اسمبلی کے 61 حلقوں میں سے 13 حلقوں میں امیدواروں نے 1-1 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تمام حلقے اندرون سندھ واقع ہیں، ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئر پرسن آصف علی زرداری بھی شامل ہیں۔ ان کے بہنوئی میر منور ٹالپور بھی 1 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کرنے والے کامیاب امیدواروں میں شامل ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کرنے والوں میں عمر کوٹ NA 220 پر پیپلز پارٹی کے یوسف ٹالپور سر فہرست ہیں۔ ان کے ووٹوں کی تعداد سب سے زیادہ 1,62,000 ووٹ سے زائد ہے۔ ان کے مخالف امیدوار تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی نے بھی 1,00,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، جو 1,04,000 سے زائد ہیں۔ اس حلقے میں ووٹ ڈالنے کی شرح 61.96% رہی۔ شاہ محمود کو یوسف ٹالپور کے ہاتھوں دوسری مرتبہ شکست ہوئی ہے۔
یہ مجھے بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، لیکن جب میرے پاس کل تقریباً پرسوں 15-16,000 لوگ آئے مبارکباد دینے کے لیے قافلوں کی صورت میں، تو میں نے ایڈریس کر دیا ان کو، کہا، میں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنی بڑی لیڈ ملے گی شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں۔ تو نیچرلی جو لیڈ ملی اور جو ووٹ ملے تو نیچرلی اب خوشی تو ہوگی نہیں۔
1,00,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے دیگر کامیاب امیدواروں میں ٹھٹا NA 232 سے شمس النساء نے 1,52,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے اپنے قریب ترین حریف کو سب سے زیادہ 1,33,000 سے زائد ووٹوں سے شکست دی۔ 1,00,000 سے زائد ووٹ حاصل کرنے والوں میں جامشورو NA 233 میں سکندر علی راہو پوٹو، سجاول NA 231 میں سید ایاز شیرازی، نوشر و فیروز NA 211 میں سید ابرار علی، شہید بے نظیر آباد NA 214 میں سید غلام مصطفی شاہ، مٹیاری حالا NA 223 پر مخدوم جمیل الزما، خیرپور NA 208 پر نفیسہ شاہ، تھرپارکر NA 222 پر مہیش ملانی، میرپور خاص NA 219 پر میر منور ٹالپور، سانگھڑ NA 217 پر روشن جونیجو اور شہید بے نظیر آباد NA 213 پر آصف علی زرداری شامل ہیں۔ ناموں کی ترتیب ووٹوں کی ترتیب کے حوالے سے دی گئی ہے۔ سب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔
یہ تھے حیدرآباد سے صحافی علی حسن۔ اور ایک الیکشن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن الیکشن کے نتائج کی وجہ سے جس قسم کی سیاسی رقابتیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں اور جس قسم کے کچھ بعض بڑے افسوس ناک رویے بھی دیکھے جا رہے ہیں، اسی سلسلے میں خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں پولیس نے مبینہ طور پر سیاسی انتقام لینے کے لیے کتے کو تشدد کے بعد ہلاک کرنے کے الزام میں دو ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کتے پر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لپیٹا گیا تھا، پھر اس پر تشدد کیا گیا تھا اور گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس خبر کی تفصیلی رپورٹ سنیے نصر جہاں کی زبانی۔
ان افراد پر جانوروں کے حقوق کے خلاف ورزی اور سیاسی جماعت کی حتی کی عزت کرنے کا الزام ہے۔ جمعے کو بنو میں کتے کو ہلاک کرنے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کتے کو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے میں لپیٹ کر اس پر فائرنگ کرتا ہے۔ کتے کو ہلاک کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر اس پر بہت ساری بات ہوئی اور مختلف افراد نے اسے جانوروں کے حقوق کے خلاف ورزی قرار دیا۔ بنو کے ضلع کے پولیس افسر خرم رشید نے بی بی سی کے نامہ نگار کو بتایا کہ کتے کو مارنے کے الزام میں 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر پاکستان پینل کوڈ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ تازہ راتیں پاکستان کی دفعہ 429 جانوروں کو مارنے کے حوالے سے، اور اس جرم میں زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال قید ہے، جبکہ دفعہ 500 حتی کہ عزت کے مرتکب ملزمان کے بارے میں جس کی سزا 2 سال قید ہو سکتی ہے۔ مقدمے میں امن و امان میں خلل ڈالنے کی دفعات بھی شامل ہیں۔ تھانے میں درج کی گئی ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے ایک بے زبان جانور کو بے دردی سے ہلاک کیا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک منظم سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی ہتک عزت بھی کی ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے امن و عامہ میں خلل ڈالنے اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور ورکرز کو ایک خاموش دھمکی بھی دی ہے۔ پاکستان میں مبینہ طور پر جانوروں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ملک میں عام انتخابات سے پہلے کراچی میں ایک گدھے پر ایک سیاسی پارٹی کے کارکنان نے شدید تشدد کیا تھا۔ جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں نے اس گدھے کا علاج کرایا، لیکن شدید تشدد کی وجہ سے وہ بچ نہیں سکا۔
نصر، جہاں ایک جانوروں پر تشدد کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور یہ تشدد جانوروں پر سیاسی مخالفت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، یعنی ایک جماعت کے لوگ اگر اپنے کسی مخالف کے بات کے خلاف نعرے بازی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اپنے مخالف کے لیے کسی جانور کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس جانور کے اوپر سے نام لکھا جاتا ہے، اور اس نام لکھے جانے کے بعد اس جانور پر تشدد کیا جاتا ہے۔ سیاسی مخالفت، تشدد اور جانور پر بے رحمی، یہ ایک رجحان ہے جو پاکستان میں اس قسم کا ہوا ہے۔ ایک کتے کو ہلاک کر دیا گیا، جو کہ اب پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے ایک گدھے کو بھی اسی طرح ہی مارا پیٹا گیا، زخمی کیا گیا، اس کی ہڈیاں توڑ دی گئیں اور وہ بالآخر مر گیا۔ پاکستان میں انتخابات اور تشدد۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ بین الاقوامی خبر کی طرف، کہ کیلیفورنیا کے جنگلات میں پیر کے روز سے لگی آگ پر قابو پانے کے لیے آگ بجھانے والا دنیا کا سب سے بڑا طیارہ 70,000 لیٹر پانی لے کر آگ بجھانے کی کوششوں میں شامل ہو گیا ہے۔ آگ کے نتیجے میں اب تک 2 افراد ہلاک جبکہ 9 افراد لاپتہ ہیں۔ ادھر دنیا کے دیگر حصوں میں بھی شدید گرمی کی لہر جاری ہے، اور گرم اور خشک موسم کے باعث جنگلات میں آگ لگنے کے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ سنیے نازش فیض سے۔
کیلیفورنیا کے جنگلات میں ہزاروں کے قریب فائر فائٹرز پیر کے روز سے لگنے والی آگ کو بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ جنگلات کی اس آگ کو آگ کا طوفان قرار دیا جا رہا ہے۔ کیلیفورنیا کے شمال میں واقع ریڈنگ نامی شہر میں کہیں 100 عمارتیں تباہ ہو کر راکھ ہو گئی ہیں، جبکہ 40,000 کے قریب افراد نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے۔ پولیس کے نوجوان اور آگ بجھانے والے عملے کے افراد اب بھی شہر میں مقیم مقامی افراد کے گھروں میں جا کر ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد کو چھوڑ دے۔ کیلیفورنیا کے محکمہ جنگلات کے ترجمان جوناتھن کاکس نے بتایا،
گزشتہ رات ریڈنگ کے مغربی علاقوں میں آگ کی شدت بہت زیادہ تھی۔ ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جن کو خطرہ ہے، ان کو ابھی خالی کروانے کی ضرورت ہے، اور ہم اب بھی ان ہواؤں کے رحم و کرم پر ہیں۔
آگ اب تک 17,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے کو جلا کر راکھ کر چکی ہے۔ 2 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک پرائیویٹ بلڈوزر آپریٹر اور دوسرے آگ بجھانے والے محکمے کے اہلکار تھے۔ دونوں آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں فائر ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن سکاٹ کینی نے کہا کہ آگ پر 5% قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بہت زیادہ درجۂ حرارت اور دشوار گزار راستوں اور ناہموار زمین کے باعث فائر فائٹرز کو شعلوں پر قابو پانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ریڈنگ شہر میں رہنے والے مقامی افراد میں سے ایک فرد رابرٹ نے بتایا،
سڑک کے دونوں طرف آگ لگی ہوئی تھی، مکان گر رہے تھے اور کچھ گھر پہلے ہی منہدم ہو چکے تھے۔ مجھے یہ سارا منظر ایک خوفناک فلم کی طرح لگا۔
دوسری جانب یورپ کے دیگر ممالک شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ برطانیہ سے لے کر اسکینڈینیویا اور جاپان تک آئندہ دنوں میں مزید گرمی پڑنے کا امکان ہے۔ جاپان نے گرمی کی موجودہ لہر کو قدرتی آفت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی کیلیفورنیا، مشرقی کینیڈا، الجیریا اور ناروے میں جولائی کے مہینوں میں شدید درجۂ حرارت کے مختلف ریکارڈز ٹوٹے ہیں۔ گزشتہ ہفتے یونان کے ایتھنز کے اطراف کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دنیا میں جاری گرمی کی لہر کی کوئی ایک وجہ بتائی نہیں جا رہی ہے۔ ماہر موسمیات ابھی تک یہ نہیں بتا رہے کہ آئندہ سالوں میں گرمی کی لہر کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ آئندہ عرصے میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔
اسی نازش فیض، اور اب وقت ہوا ہے دلی میں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کے ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا۔
پاکستان میں انتخابات کی تکمیل کے بعد اب ایک نئی حکومت کی تشکیل کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ملک کے عوام نے عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف پارٹی کو ملک کی قیادت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں یہ ایک نیا آغاز ہے۔ خود پی ٹی آئی نے ایک نئے پاکستان کی تخلیق کا نعرہ دیا ہے۔ ایک طویل اور تلخ انتخابی مہم کے بعد پاکستان کے جمہوری عمل کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ انتخابات خوش اسلوبی سے انجام پذیر ہوئے، حالانکہ ان کے بارے میں یورپی یونین اور بعض دیگر مبصرین کی جانب سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں۔ انڈیا میں پاکستان کے انتخابات کو بہت دلچسپی سے دیکھا گیا ہے، لیکن انڈین میڈیا پاکستان کے انتخابات کی رپورٹنگ میں غیر جانبدار نہیں تھا۔ نتائج آنے کے بعد ٹی وی چینلوں پر جو بحث و مباحثے ہو رہے ہیں اور اخبارات میں جو مضامین شائع ہوئے ہیں، ان میں بیشتر میں عمران خان کی کامیابی کو پاکستانی فوج کی کامیابی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ بحث و مباحثے میں تجزیہ کار پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کو فوج اور مذہبی سختگیروں سے قریب بتاتے ہیں۔ یہاں یہ تصور ہے کہ وزیراعظم کے طور پر عمران خان کے پاس وہ اختیارات اور طاقت نہیں ہوگی جو ماضی کے وزرائے اعظم کو حاصل رہی ہے۔ انڈین میڈیا کے خیال میں عمران خان کی حکومت فوج کے زیادہ زیر اثر ہوگی، لیکن بہت سے دوسرے مبصروں کی نظر میں عمران خان کی کامیابی پاکستان کے عوام کی تبدیلی کی خواہش کی غماز ہے۔ یہ ایک بدلتے ہوئے پاکستان کی علامت ہے۔ کئی تجزیہ کاروں نے لکھا ہے کہ عمران خان نے گزشتہ 7-8 برس میں عوام کو موبلائز کرنے کے لیے جتنی محنت کی ہے، اتنی محنت شاید ہی کسی دوسرے رہنما نے کی ہو۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انتخابات میں جس طرح عوام نے مذہبی سخت گیر اور انتہا پسند امیدواروں کو مسترد کیا، وہ بھی پاکستان کے انتخابات کا ایک اہم مثبت پہلو ہے۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کی فتح کے بعد انڈین میڈیا کے منفی کوریج کا ضرور ذکر کیا اور کہا کہ انہیں انڈین میڈیا نے بالی ووڈ کے ویلن کی طرح پیش کیا ہے، لیکن انہوں نے اس اپنے پہلے بیان میں انڈیا کو دوستی اور امن کی پیشکش کی ہے۔ انڈیا میں ان کے بیان کا محتاط خیر مقدم ہوا ہے۔ انڈیا میں عمران خان کی شبیہ اچھی ہے، فوج سے قربت اور سخت گیر مذہبی جماعتوں سے ہمدردی رکھنے جیسے انتخابات کے باوجود عمران خان کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حکومت کی تشکیل کے بعد نئی قیادت کی پہلی ترجیح ملک کی معیشت ہوگی، لیکن بہت جلد اسے افغانستان اور انڈیا جیسے پڑوسیوں سے اپنے تعلقات پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ خود انڈیا بھی قومی انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے آغاز کا یہ ایک بہترین موقع ہے۔ عمران نے کہا ہے کہ انڈیا اگر ایک قدم بڑھائے گا تو وہ دو قدم بڑھائیں گے۔ ایک طویل تلخ دور کے بعد انڈیا کے لیے بھی یہ ایک نیا موقع ہے کہ وہ نئی حکومت کے ساتھ ایک نئی شروعات کر سکے۔ عمران نے مثبت اشارہ کیا ہے اور اسے انڈیا میں محسوس کیا گیا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
ریڈیو کالم شکیل اختر نے پیش کیا، پر ان کا موضوع پاکستان کے انتخابات اور ان کے نتائج اور اس کے نتیجے میں خطے میں جو باختیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ بھارت سے جو رد عمل آ رہا ہے۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلہ بالی ووڈ کی خبروں کا، بالی ووڈ راؤنڈ اپ، جو ہماری ساتھی نصرت جہاں پیش کرتی ہیں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
کہا جا رہا ہے کہ پرینکا چوپڑا کی زندگی میں نک جونز کی انٹری اب پکی ہو چکی ہے۔ اب پرینکا چاہے کچھ نہ کہیں، لیکن علی عباس ظفر نے اپنی ٹویٹ میں کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہہ دیا ہے۔ دراصل پرینکا سلمان خان کی فلم بھارت چھوڑ چکی ہے، اور فلم کے ڈائریکٹر علی عباس ظفر نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ فلم چھوڑنے کا پرینکا کا ریزن بہت اسپیشل ہے اور ہم پرینکا کے لیے بہت خوش ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس خوشی کا اعلان پردیسی ہونے والی پرینکا خود کب کرتی ہے۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج سنیے گا کہ سوناکشی سنہا نے فلم ہیپی بھاگ جائے گی میں کیا کچھ کیا ہے، اور فلم ساز مدثر عزیز کیا کچھ نیا لے کر آ رہے ہیں۔
تم گڈو اور ہیپی کو کیسے جانتے ہو؟
ہیپی سے شادی ہونے والی تھی اس کے بھائی کی۔
اس کے بھائی کی؟
ارے چھوڑو یار، اس کے بھائی کی، اس کے بھائی کی، میں کہہ رہا ہوں یہ ہیپی نہیں ہے۔
میں ہیپی ہوں۔
ایک ہیپی ڈیانا پینٹی تھی اور ایک ہیپی سوناکشی سنہا ہے۔ اب دونوں میں اصل ہیپی کون ہے، یہی پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے فلم ہیپی پھر بھاگ جائے گی میں۔ اینی ویز، سوناکشی جی، یہ تو بتائیں کہ مزہ آیا کہ نہیں؟
بہت مزہ آیا ہم دونوں کو۔ ان فیکٹ آئی واز لکنگ فارورڈ ٹو ورکنگ وتھ ڈائنا آلسو، کیونکہ میں نے جب پہلی فلم دیکھی مجھے بہت پسند آئی۔ آل آف دیم، جمی سر، پیوش جی، مدثر، ڈائنا، علی، مطلب فلم دیکھتے ہی مطلب دل جو خوش ہو جاتا ہے نا، ویسی والی فلم تھی۔ اینڈ آئی واز شور کہ یہ فلم بھی ایسے ہی بنے گی، اینڈ ٹرولی وی جسٹ ہیڈ اے ونڈرفل ٹائم شوٹنگ۔
کیا کبھی اصل زندگی میں بھاگنے کی کوشش کی ہے آپ نے؟
کون سا والا بولوں، یہ سمجھ نہیں آ رہا، بٹ ہوئے ہیں ٹیوشن ٹیچر سے اسکیپ، کبھی کبھی اسکول سے اسکیپ، کبھی کبھی گھر سے اسکیپ، کبھی کبھی اپرازی سے اسکیپ۔
مدثر عزیز اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں، تو کیا وہ پہلی فلم کا جادو اس سیکول میں جگہ پائیں گے؟
دیکھیے، کسی بھی رائٹر کی اور ڈائریکٹر کی کوشش یہ ہوتی ہے، خاص طور سے اس پہ جب یہ والی ذمہ داری آتی ہے کہ اپنی ہی فلم کا وہ دوسرا بھاگ بنائیں، تو یہ ذمہ داری آتی ہے اس پہ کہ جو انوسنس، جو آنےسٹی آڈینس تک کسی لیول پہ پہنچی تھی، وہ اس کو برقرار رکھے۔
ہر گھڑی بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤ ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو۔
یہ وہ آواز ہے جسے بھارت کے عظیم گلوکار محمد رفیع کی آواز کے بہت قریب کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے بہت سٹرگل اور محنت کے بعد بالی ووڈ میں وہ مقام حاصل کیا جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بالی ووڈ کے کامیاب ترین گلوکار سونو نگم کی۔
دیوانہ میں ہوں، دیوانہ تیرا دیوانہ، میں ہوں دیوانہ تیرا دیوانہ۔
بھارتی کلاسیکی سنگر استاد غلام مصطفیٰ کے شاگرد سونو نگم نے 4 سال کی عمر سے گانا گانا شروع کیا۔ ان کے والد بھی ایک سنگر تھے، اور سونو مختلف شوز اور پارٹیوں میں اپنے والد کے ساتھ گانا گایا کرتے تھے، اور ان کی سب سے بڑی انسپریشن تھے محمد رفیع۔
رفیع صاحب کے بارے میں ان کی ان کی خوبیاں، ان کی خاصیت، وہ سب مجھے پاپا کے تھرو ہی معلوم پڑی تھی۔ پھر رفیع صاحب تو میرے لیے بھگوان کا سوروپ ہیں، اور ان کو میں مانتا ہوں الٹیمیٹ پلے بیک سنگر، میل سنگرز میں ان سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ ان سے ہی میں بہت زیادہ متاثر رہا ہوں، لیکن کیونکہ میں نقل لوگوں کی اتار سکتا ہوں، تو میں نے اور لوگوں کو بہت سنا، سب کے سٹائل کو سمجھا، کشور کمار جی سٹائل کو، مکیش جی، طلعت محمود جی، ہیمن کمار جی، منا دا، سہگل صاحب، اس کے بعد کلاسیکل سنگرز میں لوگوں کو سنا، غزلز میں غلام علی جی، مہدی حسن صاحب، انوپ جروٹا جی، پنکج راج جی، بہتوں کو سنا۔ تو سن سن کے میرا سٹائل ہے وہ تھوڑا پرفیکٹ، تھوڑا زیادہ بس سٹائل ہو گیا، اور وہ مجھے فائدہ ہو گیا۔
شروع سے ہی سونو نگم کا موازنہ مرحوم محمد رفیع کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے، اور محمد رفیع کے گانوں پر انہوں نے اپنی ایک البم بھی ریلیز کی تھی۔ کافی اسٹرگل کے بعد 1990 میں انہوں نے فلم جنم کے لیے بطور پلے بیک سنگر اپنا پہلا گانا گایا۔ سونو کا کہنا تھا کہ وہ بچپن سے گانا گاتے تھے، لیکن وہ بننا کچھ اور چاہتے تھے۔
میرا سپنا پہلا تھا سائنٹسٹ بننے کا، جیسے کالج کبھی نہیں جا پایا، کیونکہ 12th کے بعد میں بامبے میں آ گیا تھا، تو جب میرے دوست بائکس میں لڑکیوں کو لے کر گھومتے رہے تو میں در در دھکے کھاتا تھا، پھر کام کی بھیک مانگا، سر مجھے کام دے دو، میں ایسے کرتا تھا۔ تو وہ ایک افسوس تھا کہ میری جوانی جو ہے وہ کام کے لیے بھیک مانگتے ہوئے بیتی ہے، اور مجھے اس میں کوئی مجھے شرم نہیں کہنے میں، کیونکہ جب آدمی نیا ہوتا تو ویسی کام اس کو ملتا ہے۔
جنم فلم کے بعد انہیں فلم پردیس ملی، جس نے انہیں ان کا پہلا ہٹ سانگ دیا۔
یہ دل دیوانہ دیوانہ ہے یہ دل۔
تو سونو جی کیسی رہی آپ کی اسٹرگل؟
ٹھیس ہر بات پہ لگتی تھی، جب کبھی کام ڈھونڈنے جاتے تھے کام نہیں ملتا تھا، تو یہی کرتے تھے ہم لوگ کہ مجھے لگتا تھا کہ ایک بہت معمولی آئی کیو کا آدمی مجھے ڈانٹ رہا ہے یا مجھے اوائڈ کر رہا ہے، اور میں اپنے اسکول کا ٹاپر، پڑھائی میں ٹاپر، کھیل کود میں ٹاپر، گانے میں اچھا، تو ایجوکیشن میں ان سے اوپر تیز، اور وہ لوگ مجھے دورویوہار کرے میرے ساتھ میں، تو وہ چیزیں کبھی کبھی ہرٹ کرتی تھیں، لیکن بہت اچھا ہو گیا کہ میں کوئی اسٹار سا نہیں ہوں یا میرا کوئی گاڈ فادر نہیں ہے۔ تو جب آدمی اپنے آپ لڑ جھگڑ کے اوپر چڑھتا ہے تو اس سکسیس کے ساتھ میں جو سنتوشٹی ملتی ہے وہ ایک سٹار سن کو، سٹار ڈاٹر کو کبھی نہیں مل سکتی زندگی میں۔
پردیس کے بعد سونو کے ہٹ گانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سونو نگم نے بے شمار زبانوں میں گانے گائے، جن میں پنجابی، بنگالی، تمل، تیلگو، اڑیا، نیپالی اور مراٹھی شامل ہیں۔ سونو کا کہنا ہے کہ کامیابی کے بعد بھی دل اور دماغ صاف اور پیر زمین پر ہونے چاہیے۔ سونو کا یہ بھی کہنا ہے کہ مختلف سنگرز میں ہیلدی مقابلہ ہونا چاہیے۔
Yeah, of course. And at the same time, one should not be too prudent or too proud ki main to bahut acha ga sakta hu, tu kaun hai, ye bhi attitude wrong hai. This is ye koi nahi karta. Suresh ji itne bade singer hain, par maine kabhi Suresh ji ko aise kisi ka mazak udaate dekha nahi. Talat ji hamare samne bade abhi ji tarah se baithe hue hain. We as singers, we can probably assess other singers, but kisi ka mockery jo log karte hain ya kisi ko compare karte hain, One of the most stupid thing which I see people doing is Lata Mangeshkar better hai ki Asha Bhosle better hai.
Ab mujhe raat din tumhara hi khayal hai. Kya kahun pyar mein deewanon jaisa haal hai.
सोनू निगम ने टीवी रियलिटी शोज करने के अलावा कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपोजर्स और सिंगर्स के साथ काम किया और उन्हें इस दौर का एक वर्सेटाइल सिंगर कहा जाता रहा.
यू कैन नॉट क्रिटिसाइज पीपल, यू कैन नॉट कंडेम पीपल, यू कांट कंपेयर पीपल. एंड सबसे बड़ी जो चीज है वो है दिमाग और दिल साफ रखना. अब आपके म्यूजिक में आपका एटीट्यूड आता है. अगर आप बहुत नेगेटिव हैं तो आपके म्यूजिक में नेगेटिविटी आती है. ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, हम आपस में पर्सनली जब बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि ऐसे सिंगर्स हैं जो बिल्कुल इतना अच्छा गाने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाए. क्यों? बिकॉज दे वेस्टेड अ लॉट ऑफ देयर टाइम इन नेगेटिविटी. सो दिमाग अगर ठीक रखेंगे तो म्यूजिक सुर भी सच्चे निकलते हैं.
सोनू ने प्लेबैक सिंगिंग के अलावा कई एल्बम्स भी किए, तो फिल्मी और गैर फिल्मी गानों में क्या फर्क होता है?
फिल्मों में म्यूजिक इतना बड़ा दिखाते हैं और इतना अच्छा उसको प्रेजेंट करते हैं, इतने अच्छे वीडियो बनाते हैं. हम जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाते हैं तो हम लोग उस पर इतना अगर ध्यान ना दें तो फिर हाउ कैन वी एक्सपेक्ट पीपल टू और द मीडिया टू टॉक अबाउट द वीडियो. इंडिया का उसूल है कि यहाँ पे पिछले इतने सालों से कोई और गाता है और कोई और उस पर एक्टिंग करता है. ये इंडिया में एक चलन है जो पूरे वर्ल्ड में होता नहीं बट इंडिया में होता है. दैट्स फाइन एंड यू नो दैट्स गुड. बट एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो और म्यूजिक की कैटेगरीज हैं, चाहे गज़ल हो, चाहे यू नो फिल्म से हटके म्यूजिक, बिकॉज फिल्मों का म्यूजिक एक अब लगता है कि एक डांस होता है, एक सूफी नंबर आ जाता है, फिर एक रोमांटिक नंबर आ जाता है. उसके अलावा भी म्यूजिक जो है वो उसको भी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान किसी का नहीं, नुकसान लिसनर का है. जिसको सुनने का शौक है वो नुकसान में रहता है.
सोनू निगम कहते हैं कि उनका सबसे अजीज मशगला लोगों को ऑब्जर्व करना है.
मेरा मेन काम लाइफ में है लोगों को ऑब्जर्व करना, और जो मेरे आसपास है वो जानते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ. And that is why I have a very, very beautiful collection of people around me. I'm rich by the people I know. तो मैं बहुत अमीर हूँ उन लोगों की वजह से जो मेरी ज़िंदगी को इतना अच्छा बनाते हैं.
मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कहीं तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं.
और अब बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्म की.
जब आपके सारे पत्ते सही पड़ रहे हैं तो डरना किस बात का? डराने वाली कोई बात तो की नहीं आपने.
तो इस हफ्ते संजय दत्त की फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर आई है. हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी फिल्म पर बात करेंगे. जी अर्णब,
साहब बीबी और गैंगस्टर पार्ट 3 थर्ड इंस्टॉलमेंट है. कहानी आगे बढ़ती है. आदित्य प्रताप सिंह यानी जेमी शेरगिल जो है वो जेल से छूट के आए हैं, लेकिन उनकी बीवी और पावरफुल हो गई है. माही गिल और पॉलिटिशियन बन चुकी है और वो चाहती है कि वो जेल में ही रहे.
आई बिलीव ओनली 3 थिंग्स कैन चेंज आवर लाइव्स: ड्रीम्स, सफरिंग एंड लव. परेशानियों से मैं निकल के आया हूँ, सपना मैं देख रहा हूँ और प्यार मुझे अक्सर हो जाता है.
तिग्मांशु धूलिया की जो पहली फिल्म थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. सेकंड वाली और भी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इरफान थे. यहाँ पे संजय दत्त तो है लेकिन कहानी कुछ आगे नहीं बढ़ती है. वो सेम चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है जिसकी वजह से बहुत रेपिटेटिव हो गई है. और मुझे लगता है कि जो चित्रांगदा सिंह है वो बिल्कुल भी संजय दत्त के साथ अच्छी नहीं लगी. उनकी केमिस्ट्री कुछ नहीं है, वो बिल्कुल बेटी के बराबर लगती हैं. मतलब पूरी फिल्म में अगर कुछ कहा जाए तो जिमी शेरगिल की वजह से देखी जा सकती है.
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप. आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा. तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी नई नई चटपटी खबरों के साथ. तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल. खुदा हाफिज.
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
नुसरत जहां पेश कर रही थी बॉलीवुड राउंडअप. और नुसरत जहां का एक कॉलम इसी सिलसिले में मौजूद है उर्दू की वेबसाइट पे, जिसके उनवान है क्या प्रियंका निक जॉन्स शादी करने वाले हैं. ज़रूर पढ़िए bbc.com पर. इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचता है. सैरबीन की आज के एडिटर थी नुसरत जहां खुद ही और प्रोड्यूसर थे सलीम अहमद और स्टूडियो मैनेजर लंदन से थे जे मेगानी, जबकि पाकिस्तान से प्रोडक्शन में हमारा साथ दिया आमिर सिद्दीक ने. यहां मुझे अपने तमाम साथियों के साथ इजाज़त दें. चलते चलते सुने अहम आलमी खबरों का खुलासा नादिया सुलेमान से.
پاکستان میں حالیہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، جبکہ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شریک جماعتوں کی جانب سے انتخابی نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ افغانستان کے حکام کے مطابق ملک کے مشرقی صوبے ننگرہار میں حکومت کی جانب سے دائیوں کے لیے قائم کردہ تربیتی مرکز پر خودکش حملے میں 3 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ شام میں امریکی حمایت یافتہ کرد سربراہی میں قائم اتحاد کا کہنا ہے کہ شامی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں جنگ بندی پر بات چیت کے لیے کمیٹی کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک جج نے امریکی امیگریشن حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ملک بدر کیے جانے والے والدین سے بچھڑ جانے والے 400 بچوں کو ان کے والدین سے دوبارہ ملانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کوشش کریں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔